بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے آئندہ انتخابات، اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے جیسے دن گزر رہا ہے، ہفتے گزر رہے ہیں، انتخابی گہما گہمی تیز اور تیز اور تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور ساری ہی جماعتیں، ساری ہی پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کو آخری شکل دے کر، ان کی فہرست کو حتمی شکل دے کر میدان میں پوری طرح سے اتارنے کی تیاری کر چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو کاغذات نامزدگی داخل کرائے گئے تھے، جمع کرائے تھے، ان کی اسکوٹنی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دی ہے۔ تو اب سب کچھ بظاہر انتخابات کے لیے آمادہ اور تیار نظر آ رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں اس کوشش میں ہیں کہ کیسے اقتدار میں پہنچنے کے لیے، ایوان میں پہنچنے کے لیے، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاقی، جوڑ توڑ کی جائے، کیسے کوشش کی جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی جائیں۔ کچھ جماعتوں نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا، کچھ کرنے والی ہیں، اور کچھ اس کوشش میں ہیں کہ کس گوٹ اور کس مہرے کے ذریعے مخالف سیاسی حریف جماعتوں کے ووٹ کم کر کیے جا سکتے ہیں، ووٹ کاٹے جا سکتے ہیں، اور اپنے نمائندوں اور ممبران اسمبلیوں کی تعداد بڑھائی جاتی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے جو اقدامات اور ساری سرگرمیاں ہیں، یہ کسی بھی ملک میں انتخابی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہوتی ہیں، اور جو لوگ انتخابی عمل میں قریب سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں دلچسپی کا باعث بھی ہوتی ہیں، اور کسی کھیل اور کسی سیاسی شعبدہ بازی سے یہ ساری چیزیں کم بھی نہیں ہوتیں۔ بہرحال ایک جو خوشائند امر ہے وہ یہ کہ ابھی تک پاکستان میں انتخابی عمل جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ بہت ہی اچھے، منصفانہ، شفاف اور سب سے بڑھ کر پرامن ماحول میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن کے بعض اقدامات، اس کی بعض کاروائیوں پر تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں، خود جو موجودہ سیٹ اپ ہے، نگراں سیٹ اپ، چاہے وہ وفاق میں ہو یا صوبوں میں، اس کے بھی بعض اقدامات، یا اگر اقدامات پر نہ صحیح تو بعض ارکان اور بعض وزراء پر نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں، اور ان پر کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھی نے بھی اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں پاکستان کے انتخابی اکھاڑے کی طرف۔
پاکستان میں انتخابی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے، اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اس میں نظر آنے والی خامیوں کا موضوع سرخیوں میں ہے۔ صورتحال جمہوری ملک میں انتخابات سے قبل پیدا ہونے والی فطری صورتحال ہے جو خوشائند ہے۔ نگراں وزیر داخلہ ملک حبیب اللہ خان نے کہا ہے کہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ تمام سیاسی رہنماؤں کی عزت کرتا ہوں، سیاسی رہنماؤں کو ان کے رتبے کے اعتبار سے سیکورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ادھر یورپی انتخابی مبصرین کے سربراہ مائیکل گاہلر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی ہے یہ ملک کے اپنے قوانین پر منحصر ہے۔ پاکستان میں انتخابات کے لیے 2008 سے زیادہ سازگار ماحول ہے۔ 2008 کے عام انتخابات میں خواتین کو بعض انتخابی حلقوں میں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا تھا، جو قابل افسوس تھا۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کا دائرہ کار فاٹا تک پھیل گیا ہے، جو کہ خوشائند ہے۔ ملک کے اندر بھی یہ تاثر عام ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے، تاہم مختلف حلقوں کو طالبان اور دیگر انتہا پسندوں کی تخریبی کارروائیوں کی جانب سے قدرے تشویش لاحق ہے، جو بجا بھی ہے۔ طالبان نے انتخابات کے دوران حملے کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری سیکورٹی اداروں اور فوج کی ہے کہ سلامتی کے مسئلے کو حل کریں اور جمہوریت کی بحالی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ فوج کے سربراہ جنرل پرویز کیانی کی اس بات کے لیے پاکستانی میڈیا میں تعریفیں ہوتی رہی ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے پٹری پر لوٹنے کے عمل میں مدد کی ہے۔ دریاسنا پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے کیسز میں الیکشن کمیشن کے الگ الگ فیصلوں پر اس ملک کے سیاسی حلقوں اور اور ذرائع ابلاغ میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پرویز مشرف کے جن پر پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہونے اور سن 2007 میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی بنا پر پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات ہیں اور اسی سلسلے میں انہیں عدالت میں طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ ان کے کاغذات نامزدگی تو منظور کر لیے گئے مگر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے جن پر اقتدار سے غلط فائدہ اٹھانے کا الزام ہے اور اس بارے میں ان پر کیس دائر کیا گیا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے جس کے بنا پر الیکشن کمیشن پر دوہرے معیار کا الزام لگایا گیا۔ تاہم اس نقطے سے یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے دور اقتدار میں الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو اختیارات دیے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ راجہ پرویز اشرف جیسے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کے بارے میں بھی بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ فوج کے دباؤ میں الیکشن کمیشن نے جنرل پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی کو منظوری دی ہو، تاہم بہت سے حلقے یہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں کام کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہی تاثر ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل مناسب انداز میں جاری ہے۔ بے شک اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پورے انتخابی عمل میں کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، تاہم یہ مسلمہ ہے کہ انتخابی روش کے تعلق سے حالات میں بہتری آئی ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ابھی ہمارے ساتھی کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد جہاں پر ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی یاور بخاری صاحب، اور ظاہر ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہیں اور سب کچھ یعنی مرکزی جو سرگرمی انجام پا رہی انتخابات کے تعلق سے وہ اسلام آباد میں، یوں تو ظاہر ہے کہ پورا پاکستان اس وقت انتخابی گہمی سے سرشار اور لبریز ہے، لیکن اصل جو سرچشمہ اور منبع ہے وہ تو اسلام آباد ہی ہے۔ یاور صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی یاور صاحب، کتنی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کیا ماحول ہے اس وقت اسلام آباد میں، یہ پہلے بتائیں، پھر جو جزیات ہیں پھر اس میں ہم آئیں گے۔
جی بالکل، اس وقت جو ہے الیکشن مہم جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عوامی سطح پر نچلی سطح پر الیکشن مہم اس انداز میں نہیں آئی، ایک ماہ رہ گیا الیکشن ہونے میں، اور عوام میں جو گہمہ گہمی ہوتی ہے، جس طرح پہلے ہم میں نے بہت سے الیکشنز کی مانیٹرنگ کی ہے، ان انتخابات میں دو تین ماہ پہلے کارنر میٹنگز، عوام میں جلسے جلوس، چھوٹی چھوٹی ریلیاں اور جو ہے دفاتر کھلنا، یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن عوامی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس انداز میں انتخابات کی تیاریاں نہیں آ رہی ہیں، یہ صرف گہمہ گہمی جو نظر آ رہی ہے یہ ٹی وی چینلز پر آ رہی ہے، اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرگرمیاں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی سرگرمیاں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ عوامی سطح پر ابھی یہ جو عوام کی پارٹیسپیشن انتخابات میں اس حد تک نہیں تو نہیں نظر آ رہی کہ جو کارنر میٹنگز یا ریلیاں چھوٹی ہوں، آفسز کھلے ہوں، جگہ جگہ پہ آفسز کھلے ہوں، وہ چائے کے جو ہے باہر کارکن بیٹھ کے جو چھوٹے چھوٹے آفسز کے باہر بیٹھ کے چائے پیتے تھے، آپس میں ملکی حالات پر گفتگو کیا کرتے تھے، وہ ابھی ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ تاہم بڑے بڑے جلسے کچھ جماعتوں نے کیے ہیں اور وہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان جماعتوں نے کیے ہیں جن کو تھریٹ نہیں تھا دہشت گردوں کی طرف سے۔ ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے ابھی تک کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا، عوامی جلسہ نہیں کیا جو پاکستان کے پنجاب میں یا کسی اور بڑے شہر میں کیا ہو۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی سراؤنڈنگز میں جلسے کر رہی ہے، ابھی تک اس نے بھی اپنی شو آف پاور اس انداز میں نہیں دکھائی ہے جس انداز میں کہ چند پارٹیوں نے پچھلے دنوں دکھائی ہیں، مثلا پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو گیا، انہوں نے بڑے بڑے جلوس اپنے جلسے کیے ہیں۔ تو یہ اس حد تک تو میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشنوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ایک مجھے ایک کوئی پراسرار قسم کی خاموشی نظر آ رہی ہے، شاید ابھی چونکہ جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو وہ نہیں کیا، فائنل نہیں کیا، حتمی شکل نہیں دی ہے، اور ابھی اس انداز میں انتخابی مہم شروع نہیں کی جا سکی پارٹیوں کی طرف سے جس انداز میں کہ ان دنوں میں پہلے انتخابات جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں ان میں الیکشن سے 2 ماہ پہلے گہما گہمی عوامی سطح پر ہوتی تھی اور انتخابی جو ہے وہ انتخابات کے لیے کام کیا جاتا تھا اور عوام اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، ابھی تک اس انداز میں نہیں آ رہا۔ ابھی تک میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں خود چونکہ یہاں اسلام آباد میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی مانیٹرنگ کے لیے جاتا آتا رہتا ہوں، میں نے ابھی عوام میں یہ بھی سوالات پائے جاتے ہیں کہ کیا انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف سابق صدر جو ہیں ہمارے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، ان کے خلاف جو یہ کیس سپریم کورٹ میں اب آ گیا ہے اور ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو یہ کیس کا اگر پنڈورا باکس کھلا تو اس کی زد میں تو ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی آئیں گے اور دوسرے جرنیلز بھی آئیں گے، تو اگر وہاں تک پنڈورا باکس چلا گیا تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور شاید انتخابات جو ہیں ان کو التوا میں کرنا پڑ جائے، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم نے تو پہلے ہی انتخابات کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ، اور ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو
جی یاور صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں،
شکل نہیں دی جا سکی اور ادھر ابھی تک ووٹروں کی گنتی ہو رہی ہے۔
جی یاور صاحب معاف کیجیے گا، ہمارے دوسرے مہمان بھی منتظر ہیں، اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کی سینٹ کے رکن سینیٹر طاہر مشدی صاحب، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے۔ طاہر مشدی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی طاہر مشدی صاحب، ابھی ہمارے مہمان فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے قائد نے الیکشن کو تو 1 ماہ ملتوی کرنے کی درخواست تک دے ڈالی ہے، اور الیکشن کا جو عمل ہے اس کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کچھ شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت نے الیکشن ملتوی کرنے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟
نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ملتوی کیا جائے۔ الطاف حسن بھائی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسکروٹنی ہے، اسکروٹنی کے لیے 7 دن بہت کم ہے اور اس کو ٹائم دیا جائے اور صحیح طرح اسکروٹنی کی جائے اور یہ قسم کے فضول قسم کے سوال نہ کیے جائے۔ اسکروٹنی ہو، اگر کسی کا بجلی کا بل رہتا ہے یا انکم ٹیکس بھی دیا یا وہ ادر وائز آرٹیکل 63 میں بھی آتا، اس کو آپ دیکھیں، اور اگر آپ نے صحیح کرنا ہے اور آپ کو اگر بہت ضرورت پڑے تو 15 دن اگر ڈیلے ہو بھی جائے، ان دی انٹرسٹ آف فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن مجبور ہے اپنے وقت اپنا کام وقت میں نہیں کر سکتی اور صحیح طرح اپنے ڈیوٹی نہیں کر سکتی، تو پھر 10-15 دن اگر ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا اصلا، مگر بالکل ڈیمانڈ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا کہ جی اتنا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں ہمارا اسٹینڈ۔
جی سینیٹر صاحب، تو جو دوسرے حلقے ہیں جو اس بیان پر کسی طرح کا شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ اس کو مسترد کرتے ہیں، وجہ صرف یہی ہے؟
جی ہاں جی ہاں، بالکل یہی ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈی جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
پروفیسر صاحب، ابھی ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود یاور بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گہما گہمی جو ماضی کے عام انتخابات میں دیکھنے میں آتی تھی عوامی حلقوں میں، شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں اور قصبہ جات میں، وہ اس بار گہما گہمی ابھی تک کم از کم عوامی حلقوں تک نہیں پہنچی ہے، اور جلسے جلوس جس طرح سے شروع ہو جاتے تھے وہ بھی نہیں ہوئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخابی عمل ہے کہیں نہ کہیں سے دہشت گردی کا خوف و سایہ اس پر چھایا ہوا ہے؟
دیکھیے، دہشت گردی کا تو بہت خوف ہے لوگوں میں، اور بڑے بڑے جلسوں میں وہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں بام پھینک دیے جاتے ہیں، گولیاں چلا دی جاتی ہیں، اور فوج و پولیس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے حفاظت کر سکے۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہوا بھی تو اس میں وہی لوگ جو پہلے تھے ان کے 2-4 کی صورتیں تبدیل ہوں گی، وہی صورتیں آ جائیں گی، صرف سیاسی صورت تبدیل ہوگی، لیکن معاشی اور لوگوں کی معاشی اور سیاسی حالت جو ہے عوام کی، اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا جو ہے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ سارے میجارٹی حاصل کرے پاکستان کے ووٹس میں. تو جو بھی کمیٹی بنے گی وہ مشروط حکومت بنے گی, اس مشروط حکومت ہوگی وہ کمزور ہوگی, اور چونکہ کمزور ہوگی اس لیے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے گی. تو عوام کو بھی پورا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو آ رہے ہیں وہ ان کے مسائل کا کو حل کر سکیں گے, جو ہے ایک یہ بھی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے, یعنی الطاف حسین نے جو بات کہی کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے وہ بالکل صحیح ہے. جس طرح کام کر رہا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. یعنی جو آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے پاکستان کا, وہ ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا تھا, اس کے مطابق جو امیدوار ہیں ان کو سچا, دیانتدار اور صادق مسلمان ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس کی یہ متعین کیسے کیا جائے کہ کون آدمی سچا ہے کون نہیں ہے. جو ہے یہ اس لیے ریٹرننگ آفیسر جو ہے طرح طرح کے سوالات کر کے کسی سے کہتے ہیں آپ کلمہ پڑھیں اور آپ کا کلمہ صحیح نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کسی سے کہتے ہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں فجر میں آپ اس کا جواب دیں اگر نہیں دے سکتے تو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو ایک کنفیوژن ہے ایک طرح کا لوگوں میں جو ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جیسا الطاف حسین نے کہا اور ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اس وقت میں پورا نہیں کر سکتے تو پوسٹپون کریں. عارف صاحب
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا,
نہیں ہونا چاہیے
عارف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو عوام کا نمائندہ بن کر ایوان اقتدار میں جا رہا ہے, خواہ وہ قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, یا وفاقی حکومت ہو, یا صوبائی حکومت ہو, عوام کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے, تو اس کو کم از کم جو دین کے اصول ہیں, جو اہم چیزیں دین کی یا شریعت کی, وہ تو معلوم ہونی چاہیے. اگر ریٹرننگ افسران یا الیکشن کمیشن کے جو عہدیداران ہیں وہ اس قسم کا سوال کر لیتے ہیں تو کیا یہ غیر شائستہ سوالات ہیں؟
بھائی یہ سوال غلط نہیں ہے, لیکن ایک آپ ان حالات میں ہیں کہ آپ ایک آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے کسی بارے میں, اب اس کے بارے میں آپ کو معلومات تو ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, یہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے, یہ تو ہوتا ہے سب کو. لیکن یہ بھی منحصر ہے کہ وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ ان کے جواب کو کس طرح لیتا ہے, وہ اس کو سچ مانتا ہے نہیں مانتا ہے. اور اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ متعین نہیں کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ جانچ کریں کہ کون مسلمان سچا اور صادق ہے اور کون نہیں ہے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. پروفیسر صاحب
کرائٹیریا نہیں دی ہے.
جی یاور صاحب, میں نے بھی پاکستان کے اخبارات اور وہاں جو کالم نویس ہیں ان کے کالم مقالے ادارے جو دیکھے ہیں اس میں ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے افسران کی اس طرح کے رویے پر تنقید کی ہے. عام تاثر کیا ہے یہ جو 52 اور 63 آرٹیکل جو ہے الیکشن کمیشن کے قانون کے تحت اس کے بارے میں, اور جو رویہ ہے اس کے بارے میں عام تاثر کیا پایا جاتا ہے؟
سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو معاشرتی حالات ہیں, جو عوامی عمرانی جو سمجھوتا ہے معاشرے کا, جو لوگوں کا ایک عمرانی سمجھوتا ہوتا ہے یا معاشرے کی جو برت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا رویے کیا اپنائے جا رہے ہیں, اور مجموعی طور پر عوام جو ہے وہ ان کے کیا رویے ہوتے ہیں مختلف اشیاء کے بارے میں, مختلف حالات کے بارے میں. تو یہاں پاکستان کے جو جیو پولیٹیکل سسٹم کو دیکھا جائے تو یہاں پر ابھی تک وہ کارٹلز نہیں ٹوٹ سکے ہیں جو مافیاز جو ہیں جنہوں نے دیہاتوں میں اپنے اپنے حلقے جو ہیں وہ مضبوط حصار کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ ناخواندہ ہے, اور اس میں ان کو جو ان کے جاگیردار یا وڈیرا جس انداز میں چلانا چاہے, جس انداز میں ہانکنا چاہے وہ ہانک لیتا ہے. ہاں یہ اب ضرور ہوا ہے کہ یہ جو ٹی وی چینلز آئے ہیں, میڈیا آیا, وائبرنٹ میڈیا آیا ہے, اس میڈیا کی وجہ سے کافی سارے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ کہا جائے کہ صادق اور امین جو ہے اس کی شرط, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ صادق اور امین کی صحیح تعریف پہ اترتا ہو. کیونکہ صادق اور امین کہلوانا کسی کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس میں یہ 62 اور 63 جو ہے یہ صادق اور امین کا وہ نہیں کرتی. یہ شک جو ڈالی گئی تھی یہ اس وقت بھی ان شکوں پہ تنقید کی گئی تھی اور ان شکوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ شکیں جو ہیں یہ انہی کے گلے میں پڑیں گی سیاستدانوں کی, اور آج وہ شکیں سیاستدانوں کے گلے میں پڑ گئی ہیں. عوام کو جو ہے احتساب کا حق عوام کے پاس ہونا چاہیے. عوام جس کو چاہیں وہ اس کو یہ مسترد کر دیں یا عوام جس کو چاہیں وہ اس کو منتخب کر لیں. باقی رہا صادق اور امین کی, اگر اس بحث میں پڑ جائیں تو میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یہ کہہ سکے جی میں صادق اور امین ہوں, کیونکہ یہاں پر جس طرح کے رویے ہیں, جس طرح کے ٹرینڈز ہیں, یہاں پر تو میڈیا پہ سچ بولنا جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے. ہمارے صحافی بھائیوں کو قتل کیا گیا اسی سچ کی بنیاد پر. دہشت گردی جو ہے وہ دہشت گرد دندراتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ انتخابات میں یہ ایک اسی ان 62 اور 63 کی وجہ سے اب اگر یہ اصول اپنا لیا جائے کہ جو لوگ اب انتخابات میں حصہ لیں گے وہ صادق اور امین ہوں گے, کیونکہ وہ 62 اور 63 کی چھلنی سے وہ نکل کے باہر آئے ہیں, تو ان لوگوں کو اگر یہ کہا جائے تو کل کو اگر وہ لوگ اسی سسٹم کا حصہ بنتے, اصل ہمارا سسٹم جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے. ہمارے سسٹم میں جو ہے کرپشن سیاستدانوں میں ہوگی, میں اس کو مانتا ہوں کہ سیاستدانوں میں کرپشن ہوگی, لیکن سیاستدانوں کے نیچے جو بیوروکریسی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, خواہ وہ ملٹری ہو خواہ وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو, کیا وہاں پر کرپشن نہیں ہے؟ سیاستدان تو پورے پاکستان میں 1200 یا 1300 کی تعداد میں اسمبلیوں میں پہنچتے ہوں گے, لاکھوں کی تعداد میں پی ایم سے لے کر سیکٹری لیول تک جو سرکاری افسران ہیں, کیا ان کا رہن سہن کسی کو نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے پاس جو کچھ وہ کر رہے ہیں, ان کی جتنی تنخواہیں ہیں, کیا وہ اپنی تنخواہوں کے اندر گزارا کر رہے ہیں؟ آج ہر سیکٹری کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, کیا ان کے پاس اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر پڑھا سکے؟ تو یہ ایک سیاستدانوں کے اوپر ہی امبارگو لگانے کے لیے یہ 62 اور 63 لائی گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں آنے کا ہر کسی کا حق ہونا چاہیے, خواہ وہ ان پڑھ ہے خواہ وہ پڑھا لکھا ہے. عوام اس کو ووٹ دیتی ہے بسم اللہ وہ آئے, اور عوام ووٹ نہیں دیتی تو وہ نہ آئے. ہاں سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. سسٹم میں اگر یہ سسٹم چینج ہوگا تو آئندہ جو ہے انتخابات میں خود بخود انتخابات کی چلنی میں عوام ان نمائندوں کو خود بخود مسترد کرتے آئیں گے جو کرپشن کرتے ہیں, جو عوام کو لوٹ مار کرتے ہیں, جو عوام کے پیسے کو اپنے ملک پہ خرچ کرنے کے بجائے, ملک کی ترقی پہ خرچ کرنے کے بجائے اپنی تجوریے میں ڈالتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انتخابات ہونے دینے چاہیے, اور 62 اور 63 کا واقعہ وقت گزر چکا ہے. اب الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مستعدی کے ساتھ کام کیا کہ انہوں نے سکروٹنی کر کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام اثاثے ڈال دیے ہیں. اب وہ جو اثاثے ہیں اب وہ عوام کو بھی پڑھنے چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنے عوام کے پاس کتنے عوام کے پاس کمپیوٹر ہے.
اب چلتے ہیں دوسرے موضوعات کی طرف. طاہر مشہدی صاحب, آپ کی جماعت کو جو حلقہ بندیوں کے تعلق سے اعتراض تھا یا تحفظات تھے, وہ دور ہو چکے ہیں؟
نہیں, ابھی تک تو نہیں ہوئے, وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. ہمارا جو تھا بالکل اصولی وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بالکل کلیئر ہے, اس کے بعد ریپرزینٹیشن آف پیپلز ایکٹ ویری کلیئر ہے, اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹیوئنسیز ایکٹ 1976 بہت کلیئر ہے, اور ہماری آئینی پوزیشن یہ ہے کہ پہلے کنسنسس ہونا چاہیے, سینسس, اور سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن. کسی جگہ بھی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی, کسی کورٹ آف لا میں ڈیلیمیٹیشن وانس اٹ ہیز بین ڈن چیلنج نہیں ہو سکتی. یہ سب پاکستان کے ایگزسٹنگ قانون ہے, اور یہ وکٹمائزیشن ہو جاتی ہے کہ اگر ایک شہر کے اوپر یا ایک پارٹی کے جدھر مینڈیٹ ہے اس کے اوپر کیا جائے. تو ہم نے یہ عرض کیا ہے, اور ہم سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے, اور ہم نے یہی انصاف کے لیے دروازے کھٹکائے ہیں کہ جی یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ نہیں, یہ انجسٹس ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک شہر کے ساتھ یا ایک شہر کے لوگوں کے ساتھ, اور جبکہ الیکشن کا آپ نے اعلان کر دیا ہے, اور جب ایک دفعہ الیکشن کا اعلان ہو جائے उसके बाद प्लेइंग फील्ड एक होती है, आप बिल्कुल कोई किस्म की कोई चेंज नहीं कर सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड में ये मस्ट है। तो अब आप देखें, अब अल्लाह करे कि हमें इंसाफ मिले, महफूज रखा है।
सेनेटर साहब, दुनिया के दीगर मुल्कों में भी ये देखा जाता है, आम इंतखाबात से कबल आबादी जाहिर है कि शहरों की बढ़ती है, जोग्राफियाई एतबार से शहर कहीं पहले कहीं होता है फिर कहीं हो जाता है, तो दूसरे मुल्कों में भी ये रवायत है कि इलेक्शन से पहले नई हलका बंदियाँ होती हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो भी इस कायदे से मुस्तस्ना नहीं, तो क्या इस कायदे को तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए?
नहीं नहीं, हमारे पाकिस्तान में ये बिल्कुल कानून में ये नहीं है, हमारे पाकिस्तान में कानून में ये नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी क्लियर है इसके ऊपर कि हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, और हर 10 साल के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने सच फरमाया है कि ये सेंसस इसलिए जरूरी है, जैसे कि आपने फरमाया है कि लो ये जो पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, तो अगर आप जैसे कि वो कह भी रहे हैं कि कराची की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, अब सीटें जो है वो 1 करोड़ लोगों के लिए है, तो अगर 1.5 करोड़ अगर पब्लिक हो गई है तो फिर इंसाफ का तराजा ये है कि उसको सीटें ज्यादा दी जाए। सीटें ज्यादा उस वक्त दे सकते हैं जब आपने सेंसस किया हो, सेंसस करके आपने एक एक एरिया में इतने इतने लाख वोट डाल दिए, 3.5-3 लाख वोट पे एक सीट बनती है, तो अगर वो ठीक होता है तो फिर अगर फालतू वोट है तो फिर सीट भी फालतू होती है
जी।
तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल कैटेगोरिकल और क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो हम तो हमारा एहतजाज कानूनी है।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आरिफ साहब, आप ने यकीनन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंतखाबात को देखा होगा, और जो आम इंतखाबात रहे हैं 70 की जो दहाई है उससे लेकर अब तक और उससे पहले का तो मुझे भी याद नहीं, बहरहाल 70 का भी याद नहीं, लेकिन जो सुना है बुजुर्गों से जो पढ़ा है अखबारात में उसके पेश नज़र कि मजहबी जमातें काफ़ी सरगर्म रही हैं और उनका एक इत्तेहाद होता रहा। मुझे जो आखिरी और ताज़ा तरीन इत्तेहाद जो पाकिस्तान में मजहबी जमातों का नज़र आया वो MMA का मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में, अगरचे वो अब इस वक्त नहीं रह गया वो इत्तेहाद, इन इलेक्शन या इन इंतखाबात में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है मजहबी जमातों की तरफ से? फजल रहमान साहब की जमात अपने तौर पर इलेक्शन लड़ी, जमात इस्लामी अपने तौर पर और दीगर जमातें, ऐसा क्यों आपके ख्याल में, इनका क्या किरदार होगा आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर आइंदा इंतखाबात में?
देखिए, जितनी मजहबी जमातें हैं जब वो सब मिल भी जाती थी तो भी उनके वोट 8-10% से ज़्यादा नहीं होते थे, अब की तो वो अलग अलग लड़ रही हैं तो और भी वोट कम होंगे। लेकिन सारा मसला यह है कि बहुत सी कुछ मजहबी जमातों ने आज तक दहशत पसंदी को की मजम्मत नहीं की है, जिससे बहुत से लोग जो है उनकी जाने गई हैं और मजहबी मुनाफत फैली है जिसकी आज तक उन्होंने कंडमनेशन या मजम्मत नहीं की है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल यह है कि अब की उनको पहले से भी ज़्यादा कम वोट मिलेंगे जो है। जो जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ताल्लुक़ है वो तो एक सिर्फ सरहद या पख्तूनख्वा में है और वहाँ तमाम पख्तूनख्वा में इलेक्शन कंपेन करना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि वहाँ बड़ी ज़बरदस्त दहशतगर्दी है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है बहुत से इलाकों पर, तो उनके लिए वैसे भी मुश्किल होगा कि उस इलाके में वो पूरी तरह से अपनी कंपेन कर पाए। जहाँ तक जमा इस्लामी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल तो उनको शायद एक भी सीट नहीं मिलेगी, उनको सीटें मिलती थी लाहौर से और कराची से, वो मेरा ख्याल अब उनको नहीं मिलेंगी जो है। तो मजहबी जमातों का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल अपनी ताकत को ज़ाया कर चुकी हैं क्योंकि आज तक उन्होंने इस बात को की मजम्मत नहीं की कि ये दहशतगर्द जो है आम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, मजहबी मुनाफत फैला रहे हैं और इंतहाई जुल्म कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी अफादियत और उनकी पॉपुलरिटी जिसको कहते हैं वो ज़ाया हो चुकी है। जहाँ तक दूसरी पार्टियों का ताल्लुक है, नवाज शरीफ की पार्टी और आपके पीपल पार्टी जो है जरदारी की, मेरा तो ख्याल है इन दोनों पार्टियों में पहले ही बात हो चुकी है कि अगर इलेक्शन हुआ तो ये दोनों मिल जाएंगे और जरदारी प्रेसिडेंट फिर बन जाएंगे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे اور اس طرح سے وہ تمام دوسری پارٹیوں کو الگ رکھیں گے جو ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا میرے خیال میں کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم، مولانا تارون القادری کی قومی تحریک اور آپ کے مشرف کی پاکستان مسلم لیگ اور عمران خان کی تحریک انصاف، ان سب کو مل کر کے الیکشن لڑنا چاہیے تھا. اور اس طرح وہ اس مولڈ کو، اس کوالیشن کو جو بننے جا رہی ہے پیپل پارٹی اور نواز شریف کی، اس کو وہ توڑ سکتے تھے. لیکن حالت یہ ہے کہ وہ الگ الگ لڑ رہے ہیں الیکشن، تو یہ دو پارٹیاں آ جائیں گی پاور میں اور دونوں مل کر کے یہ حکومت کرے گی جو ہے.
یہ بہت شکریہ آپ کا،
ان کا پورا پلان ہے
جو. جی یاور صاحب، جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان عارف صاحب فرما رہے تھے، ایسے ہی پاکستان میں بہت سے تجزیہ نگار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے تحت پاکستان کی جو دو بڑی جماعتیں ان میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اقتدار کا بٹوارہ انہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا، اور ایوان اقتدار میں اگر پہنچنا ہوگا تو انہی دونوں میں سے کسی ایک کو پہنچنا ہوگا، باقی دیگر اداروں اور جماعتوں کو دور رکھا جائے گا. اور اس بار بھی اسی میثاق جمہوریت کے تحت ہی کچھ ایسے ہی الیکشن لڑنے کی ان دونوں پارٹیوں نے سوچ رکھی ہے. اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی کو پروجیکٹ کر رہی ہے، اس کے پیش نظر لوگوں کو یہ شک ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد پنجاب میں کم از کم نون لیگ کے ووٹ کو کاٹنا ہے، اور خود اس کو بھی اس طرح سے رکھنا ہے کہ نہ تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ مل سکے نہ نون لیگ کو مل سکے، اور اگر ملے تو پیپلز پارٹی کو ملے، یا پھر نون لیگ کو جو اس کا اپنا ووٹ بینک اس کے تحت وہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجے. مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ عارف صاحب نے کہا اور بات تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے تحت ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں طے کر لیا ہے، تو کیا یہ جو وہاں کے موقر اور معتبر اخبارات یا صحافی حضرات ہیں وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسا کچھ اندر سے سودا ہو چکا ہے؟
جی دیکھیں، یہ مختلف مفروضے ہیں جو یہ چل رہے ہیں یہاں پاکستان میں، یہ میں ان کو مفروضے ہی سمجھوں گا، کیونکہ پری الیکشن کانسپریسی یا پری الیکشن جو ہے یہ پارٹیز آپس میں گٹھ جوڑ یہ نہیں کر سکتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی پری الیکشن جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ کر لے اور عوام بھی اسی طریقے سے بیہیو کریں جس طرح کوئی دو پارٹیاں چاہ رہی ہوں، یہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ایکچولی یہ جو الیکشن آ رہے ہیں پاکستان کے، یہ میرے خیال میں اور میں نے کچھ مبصرین کو بھی ملا ہوں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ الیکشن ذرا ہٹ کے ہوں گے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان میں اس دفعہ جو ہے پہلے ٹو پارٹی سسٹم ہوتا تھا اور ان ٹو پارٹیز میں پاکستان میں دو قسم کے ووٹ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے تھے، ایک بھٹو ووٹ تھا ایک اینٹی بھٹو ووٹ تھا، جس کو بھٹو ووٹ کو لیفٹ کا ووٹ کہا جاتا تھا اور اینٹی بھٹو کو رائٹ کا ووٹ کہا جاتا تھا، جس میں مذہبی جماعتیں بھی آ جاتی تھیں اور دیگر پارٹیز، سیاسی پارٹیز جو مذہبی جماعتوں کی طرف جھکاؤ رکھتی تھیں وہ پارٹیز آ جاتی تھیں. اب جو ہے، اب چونکہ بھٹو فیکٹر جو ہے وہ اس کا صرف نام موجود ہے، کوئی بھٹو موجود نہیں ہے کہ وہ ان انتخابات میں عوام کو لیڈ کر سکے، اس انداز میں کوئی بھٹو موجود نہیں ہے. اب آ گیا زرداری، آصف علی زرداری، اور انہوں نے جو حکومت چلائی پانچ سال جس انداز میں حکومت چلائی وہ حکومت اور ان کا جو آفٹر ایفیکٹس جو ہیں، ان کی جو فصل بوئی گئی ان کو جو کاٹنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پری پول کوئی کانسپریسی جو ہے وہ چلی. اس دفعہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں. میں انتخابات کے بعد کے حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ حالات درست نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اگر اسی طرح کا مینڈیٹ جس طریقے سے یہ بڑی پارٹیاں ٹارگیٹڈ اپنا کمپین، اب تک ٹارگیٹڈ کمپین شروع کر رکھی ہے انہوں نے، کہ جس طرح کے پنجاب میں نواز لیگ نے اپنا ٹارگیٹڈ حلقے جو ہیں ان میں زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سیٹیں نشستیں نکال سکیں، سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے کہ وہاں سے وہ لے کے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں انہوں نے کچھ ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 18 سال کے عمر کے جو جوانوں کو ووٹ کا حق ملا ہے اور شہروں میں جن کی بہت زیادہ جو وہ ان کی جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے اور عمران خان ایمرج ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں ان انتخابات کے نتیجے میں कौन सा वोट है कि कौन से वोट को ग्रैब करती है कौन सी पार्टी, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट का वोट मुझे अलग अलग कोई बाइफरकेशन नज़र नहीं आ रही कि ये लेफ्ट की कुव्वतें हैं ये राइट की कुव्वतें हैं। अब इसमें तो ये आ रहा है कि दहशतगर्दी, एक तरफ दहशतगर्दों का ख़तरा है इंतखाबात में, दूसरी तरफ जो है ये वोट मिक्स्ड वोट है, इसमें से अब कौन कितने वोट ग्रैब करता है ये देखना है इंतखाबात में।
जी बहुत शुक्रिया।
तो इसमें इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हो।
जी जी बहुत शुक्रिया। ताहिर मशहदी साहब, आपकी जमात के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोगों को अपोजिशन में बैठना बहुत ही कम पसंद होता है, इसीलिए कोई भी बड़ी जमात इक़्तदार में आए आप उसके साथ इत्तेहादी बन जाते हैं और हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त आपकी क्या हिकमत अमली है, क्या गैर आलानिया तौर पर आपकी सीट एडजस्टमेंट हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अंदरून सिंध या नहीं?
नहीं, हमारी कभी भी किसी इलेक्शन में भी जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है कभी किसी पार्टी के साथ हमने अलायंस करके इलेक्शन नहीं लड़ी। हम हमेशा इलेक्शन बजाते खुद अपनी मैंडेट के लिए, अपने वोट बैंक के ऊपर डिपेंड करके, हमारी अपनी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करके, हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की एक जमात है, हम अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं और ना हमने कभी इलेक्टोरल्स ढूंढे हैं ना हम कभी दूसरी पार्टियों से बडेरे जागीरदार और ये वो लेते हैं। तो हमारी ये जो कोएलिशन होती है वो क्योंकि हमारी हमारी ख्वाहिश नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी को पाकिस्तान की सियासत का पता है, थोड़ा सा भी पता है, तो ये आप देख लें कि ये जो बड़ी पार्टी जो भी होती है वो टू थर्ड मेजोरिटी नहीं लेती। जब टू थर्ड मेजोरिटी नहीं लेती और सिंपल मेजोरिटी तक नहीं लेती तो उनको जरूरत पड़ती है अब दूसरी पार्टियों को गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो नेचुरली हम थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होते हैं, हमारा ब्लॉक होता है, तो हमारे इस लास्ट टाइम 25 MNS थे, उससे पहले हमारे 18 MNS थे। इनके बगैर ना हुकूमत बनती और ना कोई डेमोक्रेसी रेल पे आती। तो इन द नेशनल इंटरेस्ट हुकूमत चलाने के लिए, जमहूरियत चलाने के लिए हमें करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारा वोट जो है 6 से 9% ऑफ द टोटल वोट कास्ट हमें मिलता है। हमारे पास अभी तक इतनी ताकत नहीं आई, इतनी इलेक्टोरल ताकत नहीं आई कि हम इंडिपेंडेंटली कोई चेंज करवा सके, क्योंकि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से बिल्कुल इसलिए डिफरेंट है, चाहे वो
साफ हो चाहे
वो सब बनेरे जमींदारों के पीछे जाते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता उनके कैंडिडेट्स में।
जो स्पीकर
से लड़े हैं वो इंसाफ से लड़ेंगे, जो इंसाफ से लड़े हैं वो नूर से लड़ेंगे। तो उन आवाम को तो वही जागीरदार बनेरे सरमाएदार पुराने
सेनेटर साहब, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा,
उसकी चॉइस मिलती है।
जी सेनेटर साहब, आप ही से पूछना चाहूंगा, आप अभी सेनेटर साहब ये फरमाए थे कि जागीरदार और वडेरे वगैरह वगैरह, और आपकी पार्टी का नारा भी यही है कि आवाम को जो है वो जागीरदारों के चंगुल से निजात दिलाना है
बिल्कुल,
और वडेरों से उन्हें निजात दिलाना है। तो आप नहीं समझते कि जो हुकूमत आती है या जो हुकूमत बनती है वफाक में या सूबे में, उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जिनका ताल्लुक जागीरदारी से होता है या जागीरदारों से होता है, तो फिर आप उनसे हाथ कैसे मंगला लेते हैं हुकूमत में जाकर?
नहीं, पाकिस्तान में तो और कुछ है ही नहीं ना। जब से पाकिस्तान बना है 2% रूलिंग एलीट ने 98% को यरगमाल बनाया हुआ है, वो ही हुकूमत में आते हैं, वही इलेक्ट होके आते हैं।
सवाल ये है कि आप उनसे हाथ क्यों मिलाते
हैं,
आप उनसे हाथ क्यों मिला लेते हैं हुकूमत में जाके?
नहीं तो आप नहीं समझ रहे ना, अगर आपकी एक सिंपल मेजोरिटी नहीं बनती, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून हो, तो अगर हम नहीं आते जब जबाली साहब की हुकूमत नहीं आई थी तो फिर मार्शल लॉ रहती, ब्रूट मार्शल लॉ फौज की हुकूमत रहती, क्योंकि जबाली साहब गवर्नमेंट नहीं बना सकते जब तक उनको 18 वोट नहीं मिलते। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी इन पावर आई है, ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना सकती थी तो ना नून बना सकती थी। कोई फिगर्स हैं, ये रिटन फिगर्स हैं, ये कोई सियासत की बात, ये रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो नहीं बना सकते। ना जमहूरियत फ्लरिश होती, ना पाकिस्तान में सिस्टम चलती, तो केओस होता, माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाना पड़ता। तो इन नेशनल इंटरेस्ट हमें जाना पड़ता। दूसरा बात यह है कि हम इशारा कर रहे हैं कि जब आवाम हमें एक दफा ले आए, जब आवाम अपने आप को वोट दे, मिडिल क्लास को ले आए, लोअर मिडिल क्लास को ले आए, तो फिर हमें किसी के साथ नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद हुकूमत बनाएंगे और आवाम का राज होगा।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रोफेसर आरिफ साहब, हमारे पास सिर्फ 4.5 मिनट का वक्त बचा है, एक सवाल आपसे करूंगा और एक यावर बुखारी साहब से। परवेज मुशर्रफ साहब जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया, उस केस की समाअत भी शुरू हो चुकी है। अगरचे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें हिरासत में रखे जाने की इस्तदवा को मुस्तरद कर दिया, लेकिन ये जो गद्दारी का केस जो चल रहा है, अगर इलेक्शन से पहले पहले इस सिलसिले में कोई फैसला आ जाता है तो इंतखाबी अमल पर कितना असर मुरतब हो सकता है आपके ख्याल में?
मेरा ख्याल तो ये बहुत ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि देखिए तमाम बातों के अलावा कि ये इलेक्शन और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन और ये और वो, एक्चुअली जो सही पावर जो है वो है फौज के पास, और वही फैसला करते हैं, और वो अपने जनरल को, कमांडिंग चीफ को कभी भी दलील नहीं होने देंगे, क्योंकि एक मरतबा कमांडिंग चीफ दलील हो गया फौज के अदालत के सामने, तो फिर फौज की तमाम इज्जत जो है वो खाक में मिल जाएगी, और फौज इसलिए कभी भी इजाजत नहीं देगी कि अपने लीडर की, अपने कमांडिंग चीफ की इज्जत को खाक में मिलाए। दूसरी बात यह है कि जहां तक उनके खिलाफ मुकदमा है वो गद्दारी का मुकदमा है, गद्दारी का मुकदमा सिर्फ स्टेट चला सकती है, हुकूमत चला सकती है। ये 3-4 लोग जिन्होंने वहां दरखास्तें दी हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है कि वो गद्दारी का मुकदमा चला सके जो है, और इन एनी केस अगर उन पर मुकदमा चलता है तो फिर तमाम जनरल कोर कमांडर्स, ये आपके कमांडिंग चीफ साहब जो है वो भी, उनके ऊपर भी चलेगा मुकदमा जो है, तो ये ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मेरा ख्याल इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। और जहां तक मेरी असेसमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं ये मुकदमा चलेगा ही नहीं, क्योंकि हुकूमत कह देगी कि अभी भाई, या तो वो कह देगी भाई वक्त गुजर चुका है, 4 साल हो चुके हैं, अब टाइम बार्ड है और इसलिए हम मुकदमा नहीं चलाएंगे, या फिर वो साफ कह देगी अभी ये वक्त नहीं है मुकदमा चलाने की, जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो फैसला करेगी इस बात को। तो मेरा ख्याल तो मुकदमा इस पर नहीं चलेगा जो है, लेकिन कुछ लोगों ने, खास नवाज शरीफ के लोगों ने कोशिश की है कि किसी तरह मुशर्रफ को जलील किया जाए जो है, हालांकि मुशर्रफ के खिलाफ एक ढेले का भी करप्शन का चार्ज नहीं है उसके खिलाफ जो है, और जबकि दूसरे लीडर जो है सबके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हो चुके हैं, जरदारी के खिलाफ फैसले हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये होगा नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह की हरकत तो मेरा ख्याल ये है ये सारे पाकिस्तान को मुसीबत पर डाल देंगे, इलेक्शन जो है वो फिर पोस्टपोन हो जाएगा और फिर कोई एक और डिक्टेटरशिप जन्म लेगी, चाहे वो डायरेक्ट हुक्म फौज की हो या फौज किसी और को लाके बैठा ले, किसी सिविलियन को, जैसे कि बांग्लादेश में किया था उन्होंने, ये भी एक।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे जी चलते हैं अब इस्लामाबाद, जहां पर जावर बुखारी साहब हैं। आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, 2-2.25 मिनट का वक्त है। जावर साहब, परवेज मुशर्रफ साहब की जो इस वक्त सियासी हैसियत है, कसूर और कराची से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और चित्राल से मंजूर हुए हैं, उनकी जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी है उसकी क्या हैसियत है सियासी एतबार से, और क्या कर पाएंगे वो लोग इस सियासी मैदान में?
जी, मैं नहीं समझता कि वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो लीडरलेस पार्टी थी, लीडर बाहर बैठे हुए थे, और यहाँ पर उन्होंने कोई तंजीम साजी नहीं किया, ग्रास रूट लेवल पर उनकी कोई तंजीम नहीं है, कोई उनका अहदेदार नहीं है ग्रास रूट लेवल पर। चंद एक 2-4 नाम जो हैं वो हैं जिनका कोई बाजी में कोई किरदार नहीं रहा सियासत में, वो नाम उनके साथ हैं 2-4, और जो एक दो और थे वो छोड़ छाड़ गए हैं, डॉक्टर शेर अफगन थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे। अगर चित्राल वाली साइड से वो लवारी टनल वगैरह का जो उन्होंने बनाई थी चित्राल के लोगों के लिए, अगर उसका वो हवाला देकर वहाँ पर वो वोट लेने की कोशिश करें तो वहाँ पर शायद उनको अगर वोट मिल भी जाए तो वो एक सीट परवेज मुशर्रफ अगर जीत भी जाएँ तो उनको कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अकेला बंदा जो है वो बिलाखर इमरान खान को भी मुशर्रफ दौर में इस्तीफ़ा देना पड़ा था, तो वो कोई किरदार ऐसा अदा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि उनको जो लाया गया है यहाँ पर वो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई वो अगर बचते हैं ये अदालतों से और ये उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनसे अगर वो बच जाते हैं और अगर उनको टाइम दिया जाता है तो उनकी दुश्मनी बहुत है यहाँ पाकिस्तान में। लाल मस्जिद का वाकया है वो लोग उनके पीछे हैं, अकबर बुगटी का वाकया है वो लोग उनके पीछे हैं, बेनज़ीर भुट्टो का जो है कत्ल उनके ऊपर है। तो मैं नहीं समझता कि वो ना तो आज़ादाना अपनी कंपेन चला सकेंगे, ना ही वो आज़ादाना इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, ना ही वो कोई इंतखाबात में कोई किरदार अदा कर सकेंगे। सिर्फ उनको जो लाया गया है वो मेरा ख्याल है कि ये मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अब फौज ने ये सोच लिया है कि अगर एक की बलि देने के बाद अगर फौज का जो इमेज जो है वो मजीद बेहतर हो जाता है तो वो होने दिया जाए और इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया जाए और अदालतों को अपना काम करने दिया जाए, और अगर ये हो जाए तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन
बहुत
होगी।
शुक्रिया,
लेकिन
बहुत
इंतखाबात
शुक्रिया।
के बाद
वक्त
जो
हमारा
रिजल्ट
बिल्कुल
नजर
खत्म हो
आए
चुका है, वक्त बिल्कुल खत्म
कोई
हो
एक
चुका है। हम
पार्टी
आपके
के लिए।
शुक्रगुजार हैं नाज़रीन, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल पाकिस्तान के इंतखाबी अमल और उसकी सूरत हाल पर हमारी गुफ्तगू 11 से 12 और उसके बाद तक यानी मई की बात करूँ जारी रहेगी। वक्फे वक्फे से फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।